الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم. اچھا بھائی مسئلے پہلے بتا دوں نماز کے متعلق, کئی دن سے چھٹی ہو رہی ہے, ناغہ ہو رہا ہے, نماز کا مسئلہ تو اس کو پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ جو ہے وہ ناغہ نہ ہو. سجدے کا ذکر چل رہا تھا, ایک شعر یاد آ گیا, گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم, گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے, یہ شعر میرے شیخ اور مرشد کا ہے. گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے مجھے تو یہ جہاں بے آسماں معلوم ہوتا ہے. یعنی غم میں جو ہے وہ جو عبادت اور لذت کا مزہ ہے, آہ و فغا کا, مناجات کا, رونے کا, وہ مزہ تو جو غم میں ہے, خوشی میں وہ مزہ نہیں ہے. وہ جو مزہ غم میں ہے, دیکھ لیجئے جب انسان کو مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے, اور اس غم میں میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ایسے غم گزرے کہ گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے مجھے تو یہ جہاں بے آسماں معلوم ہوتا ہے. گویا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں, گویا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. ایسا تو سجدے کے مسائل عرض کیا تھا کہ سجدے میں جانے کا سننا طریقہ یہ ہے کہ بالکل سیدھا اترے, بالکل سیدھا ایسے کر کے, ایسے جھک کر نہ اترے, ایسے نہیں بلکہ بالکل سیدھا اپنی کمر سیدھی رکھ کر پھر اترے, اور سب سے پہلے اپنے گھٹنوں کو رکھے, پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو رکھے, پھر اس کے بعد اپنی ناک کو رکھے, اور پھر اپنی پیشانی کو رکھے. یہ سجدے میں جانے کا سنت طریقہ ہے. اور اب سجدے میں کیا کرنا ہے کہ سجدے میں جو دونوں ہاتھ ہیں ان کی انگلیاں بالکل بند ہوں, اور انگلی کا رخ قبلے کی طرف ہو, اور پاؤں کی انگلیاں ان کو بھی موڑ کر اس کو بھی رخ قبلے کی طرف کر لے, پاؤں کی انگلیوں کو بھی ایسے موڑ کر اس کا بھی رخ قبلے کی طرف کر لے. اور سجدے میں اب ناک تو لگی بھی ہے نا پہلے, کیونکہ ناک رکھے گا تو لگی رہے گی, ایسا نہیں ہے کہ ناک کو اٹھا لے گا. ناک کی اٹھان, جو شخص ناک کی سجدے میں اپنی ناک کی اٹھان دکھاتا ہے وہ پٹھان کیسے رہے گا؟ دادا سجدے میں ناک لگا کے رکھے, ناک رگڑنے کا ہی تو مزہ ہے اللہ میاں کے سامنے. ہاں یہ بھی تو ایک لذت ہے. سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے. پوری نماز میں جو قرب اعظم اور سب سے عظیم قرب بندے کو اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے. اس لیے تو وہاں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لے کے ذوق سجدہ پیش خدا, لے کے ذوق سجدہ پیش خدا, کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ کرنے کا جو ذوق, ذائقہ, لذت اور مزہ ہے, خوش تر آیت از دو صد ملکت تورا, دو سو ملکوں کی تیری, دو سو ملکوں کی جو سلطنت کا نشہ اور مزہ اور لذت ہے, اس سے زیادہ مزہ ہمیں ایک سجدے میں مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ کرنے کا ایک مزہ اتنا ہے کہ دو سو ملکوں کی سلطنت سے زیادہ افضل, یعنی سارے جہان کی بادشاہ سے افضل لذت سے بڑھ کر مزہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے میں. یہ امام رومی رحمۃ اللہ علیہ ہے. تو سجدے میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالکل بند رکھے, اور پاؤں کی انگلیوں کو موڑ کر اس کا رخ قبلے کی طرف کرے, ناک اور پیشانی لگا کر رکھے, اور سجدے میں نگاہ اپنی ناک پر رکھے, پھر پڑھے سبحان ربی الاعلی, پاک ہے میرا ربا, پاک ہے میرا ربا جو عالی شان ہے. اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ربا کو پاک یا کیوں سکھایا سنت, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت کیوں سکھائی کہ پاک ہے میرا ربا؟ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی جو ادائے تربیت ہے, اللہ تعالیٰ کی جو بھی ادائے تربیت ہے وہ عیوب سے پاک ہے, وہ عیوب سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی ادائے تربیت عیوب سے پاک ہے, کیونکہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے غم بھی دیتے ہیں. لہذا اگر غم پریشانی آئے تو اب وہ پریشانی اور غم ہمارے رفع درجات, گناہوں کی معافی اور اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے ہوتا ہے. آپ تک لائی جو موجے رنج و غم, آپ تک لائی جو موجے رنج و غم, اس پہ قربا سینکڑوں ساحل ہوئے. جس غم اور مصیبت سے اللہ مل جائے میرے مرشد فرماتے ہیں وہ مصیبت نہیں ہے, وہ مصیبت نہیں, وہ تو نعمت ہے. اور جو نعمت ہمیں اللہ سے دور کر دے وہ مصیبت ہے, جو مصیبت ہمیں اللہ سے قریب کر دے وہ نعمت ہے, اور جو نعمت ہمیں اللہ سے دور کر دے وہ مصیبت ہے. نعمت اور مصیبت تو اصل میں ہے البندہ کہ اللہ تعالیٰ سے قربت اور حضوری اور دوری, یہ نعمت اور مصیبت کہلاتے ہیں. یعنی بندہ اللہ سے دور قریب ہے تو یہ نعمت ہے, چاہے مصیبت ہے, مصیبت میں ہے لیکن یہ نعمت ہے. اور اگر اللہ بندہ نعمتوں میں گھرا ہوا ہے لیکن اللہ سے غافل ہے, یہ دوری میں ہے, یہ مصیبت ہے اصل. تو سجدے میں سبحان ربی العلیٰ 3 مرتبہ, 5 دفعہ یا 7 مرتبہ یہ سنت ادا کریں. اب سجدے سے اٹھنے کا طریقہ کیا ہے کہ پیشانی کو اٹھائے, دوسرے نمبر پر ناک کو اٹھائے. اب اگر ناک سجدے میں لگی نہیں ہوگی تو اٹھائے گا کیسے؟ کیوں جناب, اب سنت کیسے ادا کرے گا وہ کہ اس کا سجدہ بھی ٹھیک نہیں. لہذا ناک بھی لگائے, پہلے پیشانی اٹھائے, پھر ناک اٹھائے, پھر اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھائے, پھر اس کے بعد گھٹنوں کو اٹھا کر سیدھا کھڑا ہو جائے, وہ بھی سیدھا ایسے کھڑا ہو جا کر. سمجھ آئے گی نا, یہ سجدے کا طریقہ ہو گیا. اور دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا یہ واجب ہے. یہ بہت کوتاہی کہ سجدے سے اٹھے. اچھا دیکھو ایک مسئلہ یاد آیا, ہمارے یہاں کوئی ایسا معذور ہے تو نہیں, لیکن ایک مسئلہ یاد کر لینا, زندگی میں شاید کبھی ایسا ہو سکتا ہے. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے, جو بےچارے کھڑے نہیں ہو سکتے, تو ان کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لیں, ٹھیک ہے نا. لیکن جو میں مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو قیام کھڑے ہونے پر تو قدرت نہیں ہے لیکن رکوع اور سجدے پر قدرت ہوتی ہے. لہذا اگر ان لوگوں نے قیام تو بیٹھ کر کر لیا لیکن پھر کیا کرتے, جب کرسی پر بیٹھتے ہیں نا تو رکوع سجدہ بھی اشارے سے کرتے, تو ان کی نماز درست نہیں ہے. صاحب دیکھیے نا, سیدھی سیدھی قاعدے بات ہے بھائی, قدرت پر ہے نا اصل. لہذا اگر بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو قیام پر قدرت ہے سجدے پر قدرت نہیں ہے, لہٰذا وہ کھڑے تو ہوں گے لیکن سجدہ اشارے سے کریں گے. دیکھیں سیدھی فرض کا جو ہے نا, فرض کو جس فرض پر قدرت ہے اس فرض کو ادا کرنا ضروری ہے. یہ تو ایک علمی مسئلہ ہے نا مول صاحب. لہٰذا اس میں بڑی کوتاہی ہے, اس میں بہت کوتاہی ہے کہ بعض لوگ جن کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے بیٹھ کر نماز تو پڑھتے ہیں, بالکل جائز ہے, لیکن وہ رکوع اور سجدہ کر سکتے ہیں. لہذا اگر انہوں نے رکوع اور سجدہ نہیں کیا, یا رکوع تو کر ہی لیتا ہے چلو, سجدہ اگر نہیں کیا ان کی نماز درست نہیں ہے. لہذا اس کا طریقہ کہ اگر کبھی ایسی حالت ہو مفتی کے پاس جا کر اپنی حالت کو پیش کریں اور اس کو بتائیں کہ جناب میری ایسی حالت ہے, کیا مجھے رکوع سجدہ معاف ہے کیا نہیں, کہ قیام تو چھٹی ہو جائے گی لیکن سجدہ پھر معاف نہیں ہوتا. یہ اس مسئلے میں بہت کوتاہی ہے. یہ مساجد میں جب سے کرسیوں کا سسٹم چل پڑا نا, تو نتیجہ یہ ہے کہ ویسے ہی سجدہ کر لیتے. اس لیے یہ بتا اس لیے دیا کہ مصیبت ایسی کوئی حالات آ سکتے, انسان ہے. لہذا ایک ہے کھڑا نہ ہونے پر قدرت ہونا, اور ایک ہے سجدے پر قدرت ہونا, اب دو الگ الگ ہیں یہ معاملات. ہاں اس کا بھی مسئلہ ہے نہیں, اصل میں اس پر بھی فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جو لوگ, ایک مسئلہ ہے یہ بھی فقہی مسئلہ, کہ جو پیدل چل کر آ رہا ہے آنے کے بعد کھڑے ہونے پر اس کو قدرت نہیں ہے, بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے, تو فقہا نے اس کے لیے مسئلہ لکھا کہ یہ کیونکہ قیام فرض ہے اور مسجد میں آنا واجب ہے, لہذا یہ لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے بجائے گھر میں نماز پڑھیں لیکن کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. اس لیے اس میں بڑے کوتاہیاں ہیں. اس نے تو کہا کہ مسائل سیکھے, یہ مسائل نمازیں اگر ہم لوگوں کی درست نہیں ہیں تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی, یہ مسائل سیکھنے کی ضرورت ہے. ہو گیا نا جناب, اب مسئلے ہو گئے نا, اب چلیں اب اپنی گاڑی دوڑاتے, اب ہم فیول بھرے فیول. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں, اچھا چلو ہاں یہ بھی اچھا ہے سجدے میں, کہ جب ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ یہ ہے کہ اچھا وہ چلو جزاک اللہ یاد کرا دیا, کہ جب رکوع جب سجدہ کرتا ہے تو دونوں ہاتھوں زمین پر لگا کر کونی کو کھول دینا چاہیے, لیکن جب بعض لوگ کونی کھولتے ہیں تو انگلیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں, تو یہ کونی کھولنا بھی سنت, انگلی قبلے کی طرف کرنا یہ بھی سنت ہے, انگلی کا رخ بھی قبلے میں ہو,
ایک مسئلہ لادا اتنا کھولے کہ جس سے انگلیاں ٹیڑھی نہ ہو، ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر جماعت کی نماز پڑھ رہا ہے تو جماعت کی نماز میں جب سب لوگ ساتھ ہیں تو پھر کشتی نہ کرے، پھر اپنی کونیوں کو ملا لے، بند کر لے. تو یہ باتیں بیوقوف ایسے ہیں، سنت تو سر کر لیتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے نماز میں دوسروں کو ایزا دے رہے ہیں جو کہ حرام ہے. لہٰذا اپنی کونیاں سمیٹ لے. اچھا ایک مسئلہ، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ یاد رکھے کہ اگر کوئی معذور ہے وہ ہاتھ کھڑا رکھنے پر قادر نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اور بھی ہے معذور کے لیے کہ وہ سجدے میں اپنی کونیاں گھٹنے پر رکھ کر سجدہ کر سکتا ہے. یہ بھی سنت ہے، یہ بڑھاپے کی سنت ہے اور کمزوری کی سنت ہے. لہذا اگر کوئی آدمی بیمار ہے کہ اس کو بازو بہت دکھتے ایسے ہیں، بڈھا ہو گیا، مشین کمزور ہو گئی ہے، تو وہ آدمی گھٹنے پر کونی رکھ کر سجدہ کر سکتا ہے. یہ بھی مسئلہ یاد رکھے. شرح مشکات میں بھی یہ مشکات شریف کی حاشیے میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. لہذا وہ آدمی جو کہ معذور ہو گیا، اب معذور ہے، بڈھا ہے، بیمار ہے، ہاتھ کھڑے نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرے، وہ آدمی یہ کام کرے کہ وہ اپنے گھٹنوں پر کونیاں رکھ کر وہ سجدہ کر سکتا ہے. اور کوئی بات میں یاد آئے پھر بعد میں بتا دیجیے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله. اس الناس کا الف لام استغراق کا ہے، لہذا سارے عالم کے انسانوں کو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے وزیر ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے عالم ہو، چاہے غیر عالم ہو، سب کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو، تم سب کے سب فقیر ہو. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گر تو ماہو مہر را گوئی خفا، کہ اللہ اگر آپ چاند سے اور سورج سے فرما دیں کہ تم بے نور ہو، چاند سورج منیر ہے اور چاند مستنیر ہے، سورج جو ہے وہ چاند سے، سورج چاند کو روشنی دیتا ہے اور چاند سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، سورج منیر ہے، لیکن یہ دونوں اپنی روشنی روشن ہونے کے باوجود کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک ادنا سی بھیک پائے ہوئے ہیں. لہذا مولانا فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ آپ اپنی مخلوق سے فرما دیں، وہ سورج جو پورے عالم کو روشن کر دیتا ہے، کہ گوئی خفا تم بالکل بے نور ہو، اور گرتو قدے سرو را گوئی دوتا، اور اللہ آپ سرو کے طرف سے جو سو سو فٹ لمبا شمشاد کا درخت جو سو سو فٹ لمبا ہوتا ہے، لیکن آپ اس اور بالکل سیدھا ہوتا ہے، ایسا سیدھا ہوتا ہے کہ آج شاعر لوگ ہیں، وہ شاعر جو ہے وہ محبوب کے قد کو سرف کے قد سے تشبیہ دیتے ہیں، سرف کے درخت سے تشبیہ دیتے ہیں کہ میرے محبوب کی جو اٹھان ہے اور میرے محبوب کا قد و قامت مثل شمشاد اور مثل سرو ہے. لیکن اللہ آپ اپنی اس مخلوق جس کے سیدھے پن سے تشبیہ دی جاتی ہے، اگر آپ اس کو فرما دے گوئی دوتا کہ تمہارے اندر ٹیڑھا پن ہے، انحنا ہے، کٹی ہے، تم ٹیڑھے ہو، اور گرتو کانو بہر را، گرتو کانو بہر را گوئی فقیر. دیکھو فقیر پر یہ شعر یاد آیا تھا مجھ کو، یہ میرے شیخ نے مثنوی کے اشعار ہے جو حضرت نے پڑھا ہے، اس فقیر پر یہ شعر یاد آئے، گرتو کانو بہر را گوئی فقیر. اور یہ اللہ اگر آپ معدنیات سونا چاندی کی اور سیال سونا، آج کل پیٹرول وہ کہتے ہیں سیال سونا ہے، بہتا ہوا سونا، تو اللہ آپ سونے چاندی کے ذخائر اور معدنیات کو اور وہ سمندر اور دریا کے کنارے اور گہرائیاں جہاں موتی پوشیدہ ہیں، دفن ہیں، لیکن آپ ان سے فرما دیں گوئی فقیر، آپ فرما دیں تم فقیر ہو. اور گرتو چرخو عرشرا، گرتو چرخو عرشرا گوئی حقیر، اور آپ آسمان جو کتنا وسیع ہے اور عرش اعظم اس سے بھی بڑا ہے، کہ جنت کی چھت ہے عرش، جنت کی چھت ہے عرش. اور قاعدہ یہ ہے کہ جب چھت بنائی جاتی ہے ہمارے یہاں بھی تو چھت تھوڑی سی نکالی جاتی ہے، دو دو فٹ، تین تین فٹ، لہذا قیامت کے دن عرش کے سائے میں بھی کچھ لوگ ہوں گے اور وہ بالکل جنت کے ساتھ ہوگا، اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے وہ جو گویا کہ جنت کا سایہ مل رہا ہے اس کو, تو پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ جس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے اس کو جہنم میں بھیج دے. ہم اللہ کی رحمت سے یہ بعید ہے, امید رکھتے ہیں کہ جس کو عرش کا سایہ جنت کا سایہ عطا فرما دے پھر اس کو جہنم میں بھیجے, یہ اللہ کی رحمت سے بعید ہے. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں جہاں سایہ ہوگا وہاں حساب نہ ہوگا, اور جہاں حساب ہوگا وہاں سایہ نہ ہوگا. یہ رحمت کے پر عرش اتنا بڑا ہوگا, تو وہ عرش اعظم کتنا, جنت کتنی بڑی ہے میرے دوستو کہ گمان میں نہیں ہے ہمارے. ایک ایک جنتی کو دنیا سے بڑی بڑی جنت ملے گی, تو کتنے انسان جنت میں جائیں گے تو کتنی بڑی جنت ہوگی, اور اس کی چھت عرش اعظم, تو عرش کتنی بڑی مخلوق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اگر آپ فرما دے اپنی اس اتنی عظیم الشان مخلوق کو گوئی حقیر, تم بالکل حقیر ہو, کچھ نہیں ہو تم. سماج جلال الدین رومی فرماتے ہیں ای بنسبت با کمال تو رواس, اے اللہ جو آپ کی عظمت شان ہے, جو آپ کی شان ہے, جو آپ کی کبریائی ہے, جو آپ کی بلندیاں ہیں, تو آپ کو یہ زیب دیتا ہے کہ آپ اپنی ہی مخلوق کو سورج اور چاند کو فرما دے تم بے نور ہو, سر کو فرما دے تم ٹیڑے ہو, سونے چاندی کو فرما دے تم فقیر ہو, عرش اور چرخ کو فرما دے کہ تم جو ہے وہ بالکل حقیر ہو. تو اللہ یہ آپ کو زیب دیتا ہے, یہ بنسبت با کمالے سو روس, آپ کے کمال ایسا بھی مشان ہے کہ یہ مخلوق اس کے سامنے کیا بیچتی ہے. کہ ملک و اقبال و غنا مرد و راس, ملک کا ہونا, اصلی ملک تو آپ کا ہے اور بلندیاں وہ آپ کے لیے, اور غنا مالداری وہ تو آپ کی ہے میرے مولا, یہ آپ ہی کو دینا ہے. لہٰذا آپ اتنی بڑی مخلوقات تو بھی یہ فرما سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ معرومی کیا فرماتے ہیں, جب اتنی بڑی چیزیں فقیر ہیں تو بادشاہ کیا بیچتا ہے, کیونکہ بادشاہ تو اپنی شاہی دکھاتا ہی اسی پر ہے. لیکن بادشاہ جو ہے وہ بادشاہ ہے, اللہ والوں کو شاہ صاحب کہتے ہیں اور بادشاہوں کو بادشاہ بولتے ہیں, اور فارسی میں کہتے ہیں بادشاہ, کیونکہ باد مانے ہوا, باد مانے ہوا, ان کی شاہی یہ مفتی شاہی خان بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی شاہی وہ ہوا پر ہے, ان کی شاہی ہوا پر ہے, 8-9 سال حکومت کرتے ہیں پھر حکومت سے باہر. کتنے بادشاہ ہیں جو جیتے جی اپنے تخت سے اترنا پڑا, اور اگر جیتے جی نہیں تو مرنے کے بعد بھی اترنا پڑا, موت نے بھی ان کو اتار دیا. تو لہٰذا ان کی شاہی ہوا پر ہے, اس لیے اس کا نام کیا رکھا, بادشاہ, اور فارسی میں بادشاہ. میرے شیخ نے سنایا تھا کہ ایک بزرگ تھے, اس کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا, تو اس بادشاہ کی حب سے ریا ہو گیا, یعنی ہوا بند ہو گئی, اس کی ہوا نہیں نکل رہی تھی. تو اب بڑا علاج کرایا تو اچھا نہیں ہوا, کسی نے بتایا کہ فلاں بزرگ ہے, اس نے وزیر کو بھیجا, جاؤ بھائی بادشاہ نے کہ جاؤ شاہ صاحب سے دم کرا کے لے آؤ پانی. اب وہ اللہ والے, انہوں نے دم کر دیا, اب پانی دم کر کے دیا, تو وہ بادشاہ نے پانی پیا, بس اللہ کے نام کی برکت کرامت ہوا نکل گئی وہ جو بند تھی. اب وہ بادشاہ نے کہا اوہو اتنا بڑا اللہ والا, میری ہوا نکال دی. دیکھیے یہ محاورے کا مزہ ہے نا, مولانا یہاں اسے محاورے کا کیسی لذت ہے کہ میری ہوا نکال دی اس نے. اس نے کہا بس حضور میں آپ سے بیعت ہوتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا بھائی ہو جا بیعت تو. اب کچھ دن کے بعد اب حاسدین کو تو بڑا کہ لو جی بادشاہ بیعت ہو گیا, بڑی واہ طور ہو گئی, کیونکہ ہم لوگ شیخ کی قیمت مریدوں سے لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, قل لا تمنوا علی اسلامکم, کہ تمہارا اسلام پر کوئی احسان نہیں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے, یہاں پر احسان جتراتے ہیں کہ ہم اس میں ایمان لے کر آئے اور اسلام لائے. آپ فرما دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم, تمہارا اسلام پر کوئی احسان نہیں ہے, بل اللہ یمن علیکم, بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ ان ہداکم, کہ تمہیں ہدایت دی ہے. اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ ہم کو ایمان کی دولت دی, ہمارا اسلام پر کیا احسان ہے. کہ آپ نبی فرما دیجئے کہ تمہارا ہم پر کوئی احسان نہیں ہے, تمہارے باپ کا قرضہ نہیں لیا ہوا ہم نے, نہ لاؤ اسلام تم. لہٰذا یہی تو بات تھی غسان کا جو بادشاہ تھا جبلا بن احم, ایمان لے آیا تھا ظالم, لیکن طواف کے دوران ایک اس کی لانگ اس کی دھوتی ادار غریب آدمی کے پاؤں کے نیچے آ گئی, دھوتی کھل گئی, اس نے تھپڑ مار دیا طواف کی حالت میں کعبہ شریف میں. اس غریب آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں عدالت میں پیش کر دیا دعویٰ کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا جبکہ غلطی سے یہ معاملہ ہوا تھا. بس حضرت عمر نے حکم جاری کیا کہ یا تو معافی مانگو ورنہ بدلہ لے گا, تھپڑ کا بدلہ تھپڑ سے ملے گا. اس نے کیا کہا, جبلا بن اہم, اس نے کیا کہا, اس نے کہا میں نہیں یہ کرتا, میں اتنا بڑا آدمی میں نہیں کرتا. وہ چلا کہ کہا تھا جاؤ میں اسلام نہیں لاتا, چھوڑ دیا. حضرت عمر کو دیکھو کیا استغنا تھا, فرمایا ایسے بے وقوفوں کی اسلام کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد کچھ دن کے بعد اس کو اپنی اس غلطی پر ندامت ہوئی کہ یہ میں نے کیا بے وقوفی کی کہ مرتد ہو گیا, اسلام جیسے عظیم الشان دولت چھوڑ دی. بے وقوفی پر اپنی ندامت پر کا احساس ہوا, آئے اللہ اللہ اللہ, اللہ تعالی کی جو عظمت عظیم الشان ہے. اس نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے میں اسلام قاصد کو بھیجا کہ میں اسلام لانے کو تیار ہوں حضرت عمر کے پاس, لیکن میری سلطنت کو باقی رکھا جائے اور اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے. تو حضرت عمر نے اور ایک اور بھی کوئی شرط, خیر تو دو جو چیزیں تھیں اس پر تو حضرت عمر نے قاصد سے فرمایا کہ تو نے بیٹی کی دی, کہہ دیتا ٹھیک ہے ہم نے نکاح میں دے دی اور سلطنت بھی لے لے, ایک اور شرط کوئی تھی. خیر تو اس پر حضرت نے فرمایا کہ چونکہ نہیں, ہاں اس نے کہا تھا کہ حضرت عمر کے بعد میں خلیفہ بنوں گا, یہ تیسری بات خلیفہ میں بنوں گا حضرت عمر کے انتقال کے بعد. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو وہاں کا بادشاہ رہے, بیٹی کی شادی. تو قاسم سے فرمایا تو نے ہاں کیوں نہیں کہہ دیا اس کو, کہنے تھا ٹھیک ہے بیٹی بھی دے دیں گے تجھے, ایمان لیا, لیکن خلافت کا جہاں مسئلہ ہے یہ کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے, یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اب اللہ کی شان دیکھیے, قاصد حضرت عمر کے پاس سے واپس گیا, جس وقت وہ وہاں اس علاقے میں پہنچا جبلا بن اہم کا جنازہ نکل رہا تھا. اس لیے شیخ کو مریدوں سے نہ بولے کہ جناب کیسے بڑے کتنے سیٹ آ گئے ہمارے شیخ کے ہاتھ پر بیٹھے, سیٹ صاحب یا مولوی صاحب یا شیخ صاحب یا پٹھان صاحب. جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اللہ کے قرب کا موتی ہوتا ہے, واللہ اگر ساری دنیا میں کوئی اس کو نہ پہچانے تو اس کی عظمت میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی. اور ایک آدمی جو بالکل خالی ہے ساری دنیا اس کو سلوٹ مانے اس کو کیا فائدہ ہوگا. اب وہ بادشاہ بلالا کی چیزوں کو بادشاہ بیت ہو گیا. اب اس کے بعد وہ بزرگ تھے خیر خاموش, کچھ دن بعد وہ بزرگ نماز پڑھا رہے تھے, دوران نماز ان کی ہوا کھل گئی بزرگ کی. اب انہوں نے مسئلہ یہی ہے خلیفہ بنایا, لیکن اس زمانے میں بزرگوں نے علماء نے منع کیا کہ اب خلیفہ مت بناؤ, کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ سارے وہ لوگ پیچھے کھڑے ہوتے جن کو یہ مسئلہ ہی نہیں پتا, پتا چلا اس کو کھڑا کیا ہوئے یہ کیا کر رہا ہے تو ساری نماز توڑ دے گا. وہ تو وہ جیسے ایک جگہ تھا نا حضرت تھانوی نے آواز میں اپنے فرمایا کہ ایک حافظ صاحب سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں گاؤں آیا, نماز کا وقت آیا, اب پہنچے تو شوزت شکل سے اچھے نیک معلوم ہو رہے تھے, گاؤں والوں نے کہا کہ حضرت آپ امامت فرمائیے. اب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اب وہ جب کھڑے ہوئے تو ان کی قمیض مشین میں پھنس گئی. تو ایک جہادی جب پیچھے کھڑا ہوا تھا اس نے سوچا کہ امام صاحب کی یہ تو بڑی بری بات ہے, توہین معلوم ہوتی ہے, تو اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر قمیض باہر نکال دی. اب وہ جو کھڑا ہوتا اس کے برابر میں وہی تمیز یہ کیا کرتا ہے, اس نے سوچا اچھا یہ بات ہے, یہ تو بڑا برا کام ہوا. اتنے میں وہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے گئے. اب اس نے جب دیکھا اس نے ہاتھ پیچھے مارا تمیز اندر گھسا دی. حافظ صاحب تو ڈر گئے, اس نے کہا پھنس گئے غلط لوگوں میں, یہ تو میں غلط لوگوں میں پھنس گیا, خیر نہیں ہے میری, یہ تو گاڑی اسٹارٹ ہو رہی ہے. تو بس اس کے بعد جو سجدے میں گئے تو اب مقتدی حیران کے سجدے سے نہیں اٹھے. اب ایک مقتدی نے جھانک کر دیکھا, اس نے کہا اے امام صاحب تو ہے نہیں, تھی جلدی سے اپنا سامان اٹھایا رفو چکر. تو نے کہا بھائی یہ جگہ ایسی ہے جہاں اپنا مقام محفوظ نہیں ہے. تو میرے دوستو اب وہ جو مسئلہ اس لیے آپ یہی ہے آج کل سمجھاتے ہیں علماء کہ بھائی نماز سے بہتر ہے توڑ دو اور دوسری نماز پڑھا, کیونکہ یا تو علماء کھڑے ہو. اب لوگوں کو یہ مسئلہ ہی نہیں پتا کہ اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ پیچھے آدمی علماء کو کھڑا ہونا چاہیے, اس لیے یہی مسئلہ ہے. تو وہ پیچھے جو آدمی کھڑا وہ اس کو آگے کر دے گا, وہ خلیفہ ہے, وہ نماز مکمل کرا دے, یہ مسئلہ ہے. لیکن اب حال دیکھ لیں معلوم ہی نہیں ہے, اس لیے کہا کہ بھائی اس سے بہتر نماز توڑ دو دوبارہ نماز پڑھا لو. خیر اب وہ نماز کے لیے اپنا خلیفہ مقرر کر کے وضو کے لیے تشریف لے گئے. اب جو حاسدین تھے انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ حضور کتنی آپ کی بدنامی ہو رہی ہے, اسے کیا ہوا؟ کہا حضور آپ کے پیر صاحب کی ہوا کھل گئی نماز میں. انہوں نے کہا اچھا جاؤ, میں نے بیعت توڑ دی. اب لوگ جو ہے وہ بادشاہ کے جو حاسدین آئے خوشی سے بغلے بجاتے ہوئے کہ صاحب آپ کی جو پادشاہ نے وہ بیعت توڑ دی ہے. تو ان بزرگ نے فرمایا الحمدللہ. تو کہا کہ حضرت آپ کو تکلیف نہیں ہوئی بادشاہ نے بیعت توڑ دی؟ فرمایا بھائی بات یہ کہ ایسے آدمی کی بیعت سے کوئی خوشی نہیں اور اس کے بیعت توڑنے سے کوئی غم نہیں جس کا عقیدہ دو گندی ہواؤں کے درمیان ہو, کہ جب اس کی ہوا کھلی تو وہ مجھ سے بیعت ہو گیا, میری ہوا کھلی تو اس نے بیعت توڑ دی. تو ایسے آدمی کی عقیدت کا کیا اعتبار کہ جس کی عقیدت تو گندی ہواؤں کے درمیان میں ہو. تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, انتم الفقراء, جملہ اسمیہ کے ساتھ ہے, اے سارے عالم کے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو, اپنے مال پر اپنی بادشاہت پر ناز مت کرنا. انتم الفقراء جملہ اسمیہ کے ساتھ جو کہ ثبوت اور دوام پر دلالت کرتا ہے, یعنی پتا یہ چلا کہ مرتے دم تک تم ہمارے فقیر ہو, مرتے دم تک تم ہمارے فقیر ہو, دادا تم ہم سے مانگو. اس لیے میرے شیخ نے سنا ہے کہ ایک آدمی غریب تھا, وہ بادشاہ کے پاس گیا تو پتا چلا کہ بادشاہ مسجد میں ہے. وہ بھی پہنچ گیا, اس نے دیکھا بادشاہ روز دعائیں مانگ رہا ہے نماز پڑھ کے. تو نماز ختم ہوئی, بادشاہ نے پوچھا ہمیں خیریت کیسے آنے ہوا؟ خدا تعالی بادشاہ تھا. اس نے کہا کہ اچھا میں تو بتاؤں گا کیسے نہ ہوا, پہلے آپ بتائیے آپ کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا بھائی میں خدا سے مانگ رہا تھا. اس نے کہا بادشاہ کو خدا سے مانگتے؟ نے کہا ہاں بھائی دینے والا تو اللہ ہی ہے. پھر بادشاہ نے بولے اچھا تمہارا کیا کام؟ کہا بس کام جو تھا سمجھ میں آ گیا کہ جب آپ بادشاہ ہو کر خدا سے مانگتے ہیں تو میں نہ کیوں اللہ تعالیٰ سے مانگوں, میں بھی اس خدا سے کیوں نہ مانگوں کہ جس بادشاہ سے خدا مانگتا ہے, جس خدا سے بادشاہ مانگتا ہے اس خدا سے میں کیوں نہ مانگوں جو بادشاہ کی ضرورت کو پوری کرے گا میری ضرورت کو کیوں نہ پورا کرے گا. سنے گا بس سبق مجھ کو مل گیا. تو کیا فرمایا, انتم الفقراء الی اللہ. اب میرے شیخ فرماتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ فقیر کے پاس پیالہ ہونا چاہیے. فقیر کے پاس کشکول ہوتا ہے نا, کشکول اور پیالہ, تو اس کے پاس کشکول پیالہ ہونا چاہیے. اچھا چونکہ یہ فقیر دائمی ہوا کیونکہ ثبوت اور دوام پر دلالت ہے نا, ہم 24 گھنٹے کے فقیر ہیں تو پیالہ 24 گھنٹے کا ہونا چاہیے, کیونکہ جو جتنے فقیر بیٹھے ہوتے ہیں ایک علاقے میں اندھے بن کر جاتے ہیں دوسرے علاقے میں لنگڑے بن کر جاتے ہیں. یہاں جو فقیر ہے نا یہ بڑا ان کی بزنس ہے صاحب, یہ انڈسٹری ہے پوری, سارے مافیا یہ, یعنی ایک علاقے میں اندھے بن کر جائیں گے, کہیں لنگڑے کہیں لولے بن کر جائیں گے, ایسی مشق ہوتی ہے کہ بس آوازیں بدل بدل کے, لیکن ہوتے ایک ہی ہے. اب وہ فقیر چونکہ عارضی ہے ان کا پیالہ بھی عارضی ہے, زیادہ جب ان کے ڈیوٹی ٹائم ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد اپنی گدڑی کا لباس اتارتے ہیں تو نیچے سوٹ ہوتا ہے اور گاڑی میں بیٹھ کر آٹو گاڑی اسٹارٹ کر کے موبائل پہ بات کرتے ہوئے اپنی گرل فرینڈ کو کہتے ہیں چلو آؤ آج بڑا اچھا نفع ہوا کے ایف سی برگر کھانے چلیں. میں آج سے تقریباً 15 سال پہلے بہادر آباد میں دوراجی میں رہتا تھا ادھر, تو بہادر آباد میں ایک فقیرنی تھی, تو میرا بھی گزر بہت ہوتا تھا وہی علاقہ تھا, بڑھیا تھی بہت, ہر وقت فقیر ایسا حال کے وقت جب وہ مری اسی زمانے میں مری تو پتا چلا کہ اس کے اکاؤنٹ میں 15 سال پہلے تقریباً 4 یا 5 لاکھ روپے تھے. اور یہ بھی ان پر عذاب ہے کہ یہ مانگ لے جاؤ خرچ نہ کر سکو. ارے اللہ میاں کی نعمت میں سوال نہ کیا کہ تو کیا مزہ آیا بھائی, مزہ تو ہے, کھاؤ پیو عیش کرو, کھاؤ پیو اللہ پر قربان کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نعمت تو تمہاری وہ ہے جو تم نے کھا لیا, لباس وہ ہے جو تم نے پہن لیا, اور جو آخرت میں منتقل کر دیا وہ تمہارا مال ہے, باقی تو وارثوں کا ہے. اور وارثوں کا بھی ایسا عجیب ہے کہ انسان جیتے جی اس کا مال پر حق ختم ہو جاتا ہے, اور وہ کیا اب موت مرض مرض الموت میں ہے. اب اس کے پاس 15 لاکھ روپے, اب اس نے اپنے بیٹے کو جا کر بیٹے کو کہا کہ دیکھو جب میں مر جاؤں یہ 15 لاکھ روپے مسجد میں لگا دینا اور مدرسے میں دے دینا. اب وہ مدرسے میں مفتی صاحب کے پاس پہنچا ہے کہ حضرت میرے باپ نے مرض الموت میں وصیت کی تھی 15 لاکھ روپے تھے مدرسے میں لگا دیجئے. مفتی صاحب نے کہا نہیں جناب 15 لاکھ روپے نہیں لگائے جا سکتے. کہا حضرت میرے باپ کی وصیت تھی. کہا تمہارے باپ کی وصیت ٹھیک ہے لیکن تمہارے باپ کو کل مار پر وصیت کا حق ختم ہو گیا تھا اس وقت, لہذا وہ صرف 5 لاکھ روپے مدرسے میں لگائے جا سکتے ہیں, باقی 10 لاکھ وارثوں کا ہے. اللہ اکبر, ابھی زندہ ہے اور مال پر تو اس کا حق ختم ہو گیا. صرف سلوس مال پر, صرف ایک تہائی مال پر, 1/3 پر وہ وصیت کر سکتا ہے, ایک تہائی پر, 1/3 پر وصیت کر سکتا ہے, یعنی 10 لاکھ پر نہیں اس پر کوئی حق ختم. زندہ ہے ابھی, جیتے جی حق ختم ہو گیا تو مرنے کے بعد اس کا کیا حال ہوگا. جو مال اتنا بے وفا ہے کہ جو ہماری زندگی میں اس مال پر سے ہمارا حق ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا اس میں ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھے, میرے شیخ نصیحت فرماتے ہیں, کہ دیکھو بڈھوں کو بڑھاپے میں بھی جا کر اپنا اتنا جوش مت دکھانا کہ اپنا سارا مال اپنی اولاد کو دے دو, یہ کام کبھی مت کرنا, کچھ اپنے پاس ضرور بچا کر رکھنا. حضرت نقطے کی بھی باتیں فرماتے ہیں, جن لوگوں نے تجربہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنا سارا مال دے دیا, بیٹوں کی نظریں بدل گئیں, اولادوں کی نظریں بدل گئیں. اور ایک مسئلہ اور بھی ہے, اگر اپنی زندگی میں مال تقسیم کیا تو بیٹا بیٹی کا حصہ برابر ہے, ایسا نہیں کہ بیٹے کو دو بیٹی کو ایک. زندگی میں جو مال تقسیم ہوگا وہ برابر تقسیم ہوگا, اس میں دو اور ایک نہیں چلتا. لیکن اگر زندگی میں تقسیم کر دیا اور مرنے کے بعد بھی کچھ مال باقی ہے تو وہ پھر وہ دوبارہ تقسیم ہوگا. وہ جو زندگی میں مل گیا وہ ایٹ لیا, مرنے کے بعد جو بچے گا وہ دوبارہ تقسیم ہوگا. اس لیے وراثت کے قاعدے اور قانون سیکھنا ضروری ہے. تو اب وہ جو مال, اب وہ ایک بڈھا تھا, پھر حضرت نے ایک واقعہ سنایا, ایک بڈھے نے اپنا مال سارا دے دیا. اب وہ بیٹے جو روزانہ ٹانگیں دباتے تھے اور مکھن اور انڈا کھلاتے تھے, اب بیٹو باپ بلاتا, بیٹا ادھر آؤ, ابا ذرا بہت بزی ہوں. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں بزنس مین ہے نا, یہ بزنس مین تاجر کو کہتے ہیں کیا بزنس مین. تو میرے شیخ فرماتے ہیں مین مانے آدمی اور بزنس مانے کیا ہے, بزی نس, بزی نس یعنی اس کی نس بہت مصروف ہے, نس نس سے بزی ہے وہ, اس کا نام رکھا بزنس مین کہ اس کی نس نس بزی ہے, فرصت ہی نہیں ہے نماز کے پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ہے اور پیشاب کرنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی ہے, لہٰذا زپ کھول کر کھڑے کھڑے موس لیتے ہیں اور ڈان اخبار لیٹرین میں بیٹھ کر, وہ چیئرمین والا ہے نا اس پر جو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر نیچے کام جاری ہے, اوپر سے ناشتہ کر رہے ہیں, ڈان اخبار پڑھ رہے ہیں. ایسا حقیقت ہے, یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا, یہ ہمارے کراچی پہلے تو انگریز کرتے تھے, اب یہ کراچی میں بھی ہونے لگا ہے, یعنی پاکستان میں بھی ہونے لگا ہے کہ وہ چیئرمین کموڈ ہے نا اس پر بیٹھتے ہیں, وہیں پر ناشتہ کھاتے ہیں, اوپر سے کھاتے جاتے ہیں نیچے سے نکالتے جاتے ہیں اور پھر ڈان اخبار کا مطالعہ بھی وہی ہو رہا ہے. ایسے یہاں ہوتا ہے. تو اب اس نے جو ٹانگیں دب رہی تھی بڈھے کی وہ سب ختم. اب بیٹا کہہ رہا ہے پاپا فرصت نہیں ملتی, تو اب وہ بڑا پریشان ہوا, اب مسجد میں جا کر اللہ سے بڑا رویا کہ اللہ یہ مجھ سے کیا بے وقوفی ہو گئی, میری اولاد نے تو مجھ سے نگاہیں پھیر لی. اب بہت رویا تو اللہ تعالیٰ نے اس نے کہا اللہ میری مدد فرما, بس اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں ایک ترکیب ڈال دی. اس نے کیا کیا کہ بھٹے سے جا کر یہ اینٹ خریدی, اس کو دو تولیوں میں لپیٹا اور اس کو بغل میں دبا کر گھر میں داخل ہوا. اب وہ ایک بیٹا ہے کہ ابا میں اٹھا لوں, کہا نہیں رہنے دو. اب وہ بڈھا کیا کرے, جب سوئے تو اپنے نیچے دبا کر سوئے, لیٹرین جائے اس کو ساتھ لے کر جائے. اب بچوں نے دیکھا کہ یہ ہر جگہ یہ اینٹ لے کر جاتا ہے, ضرور سونے کی اینٹ ہے. تو ایک بیٹا ہے, ابا کیا حال ہے آپ کی, طبیعت کیسی ہے ابا جان؟ دوسرا ابا اور خیریت ہے, طبیعت اچھی ہے. اب سب آگے پیچھے گھومنے لگے. اس نے کہا ابا آپ بہت دن ہوئے آپ نے دیسی گھی کا پراٹھا نہیں کھایا, آپ کو خیال دیسی ہاں بیٹا لیا. اس نے کہا ہاں بیٹا لیا. لو کمینا دبا. اور اب خوب انڈے ملائی مکھن سب شروع, ٹانگیں بھی دب رہی ہیں. اب انہوں نے کہا کہ سونے کی اینٹ ہے بھائی. اب وہ اس کے بڑے شیخ فرماتے اس گڈھے کا لیٹرین بھی ساتھ لے جاتا ہے ہر جگہ. جب انتقال ہوا اور سب گتھم گتھا, وہ کہے میں نے زیادہ خدمت کی ہے, وہ کہے میں نے زیادہ خدمت کی ہے. اب اس کے بعد خیر پھر فیصلہ ہو کہ بھائی آخر ایسا تو نہیں کوئی تو کھولے گا. اب جو وہ تولیہ ہٹا کر کھولا تو دیکھا تو آم سی اینٹ تھی 10 روپے والی. سب انہوں نے میرے شیخ فرماتے ہیں, حضرت نے فرمایا اسی طرح سے ان بیٹوں نے کہا کہ ابا ہمیں دغا دے گیا, خوب ملائی اور مکھن اور اڑا کر ہمیں دغا دے گیا. اس لیے میرے دوستو یہ بزرگوں کی نصیحت ہے. ہاں دیکھو ہمارے بزرگوں نے, دیکھو شریعت کا ایک حکم ہے, شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب تم کسی کو مال دو قرضہ دو تو دو گواہ بنا لو اس کا. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس حکم میں بھی اللہ تعالی کی رحمت ہے, یہ حکم بھی رحمت کا حکم ہے. کیوں؟ جب دو گواہ ہوں گے تو وہ آدمی لکھ بھی لو گواہ بھی رکھو تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ آدمی پھر نہیں سکتا اپنے وعدے سے, ورنہ زبانی وعدہ ہوگا. دادا کتنی دفعہ ایسا ہوا, وہ جیسے کہتے ہیں نا قرض حسنا. قرض حسنا تو میرے شیخ فرماتے ہیں قرض حسنا تو یہ ہے کہ یا مطلب جس کو قرضہ دیا اس کو کہا میرا قرضہ واپس کرو. میرے ہیں کون سا قرضہ, ورنہ قرض حسنا قرض حسنا بن جاتا ہے. قرضدار جب قرض کھا کہتا ہے قرضہ دو تو قرضدار بولتا ہے کون سا قرضہ. فرماتے ہیں قرض حسنا یہ قرض حسنا بن جاتا ہے. تو اس لیے شریعت کا کتنا قانون, اللہ اکبر. یعنی میرے شیخ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال کی جو نقصان پسند نہیں ہے, وہ چاہتے نہیں کہ ہمارے مال کا نقصان ہو. اس لیے دو گواہ مقرر فرما دیے کہ دیکھو دو گواہ کرو. لالا جن لوگوں نے گواہ مقرر نہیں کیے بعد میں روتے پھرتے ہیں کہ مولوی صاحب کے پاس کہ جی وہ دے دیجئے. مولوی پوچھے گا بھائی اچھا لاؤ کوئی دستاویز دکھاؤ گواہ کا ہے. جی وہ تو میں تو بڑا اعتماد تھا. بھائی شریعت کے مسئلے میں اعتماد نہیں چلتا, یہاں اعتماد کا معاملہ نہیں ہے. اعتماد تو ایسا ہے کہ آپ اس سے بدگمانی جائز نہیں ہے, لیکن قانون اور جو طریقہ ہے اسی کے مطابق کام ہوگا. ورنہ بعد میں پچھتاتے پھرتے کہ جی ہم نے تو لکھت پڑھت کی تھی نہیں کی تھی گواہ نہیں بنایا تھا. اب رو شریعت کا کتنا ہے. اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہمارا مال کا نقصان نہ ہو, ہم ہی خود ہی بے وقوفی اور حماقت کرتے. تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, انتم الفقراء الی اللہ. تو ہم لوگ فقیر ہیں, وہ فقیر عارضی ہوتا ہے, ہم فقیر دائمی ہیں. ان فقیر کا پیالہ عارضی, تو ہم فقیر ہیں تو ہمارا پیالہ بھی دائمی ہونا چاہیے. دائمی فقیر کا پیالہ بھی دائمی ہونا چاہیے. تو وہ پیالہ کیا ہے, اب دیکھیے میرے شیخ فرماتے ہیں یہ دیکھو پیالہ بن گیا نا. اب اللہ سے مانگ رہے ہیں, اے میرے ربا میری جھولی کو بھر دیجیے, اے اللہ مجھے میرے سوال کو خالی نہ فرمائیے, مجھے خالی نہ لوٹائیے. دادا میرے شیخ فرماتے ہیں اب یہ پیالہ اپنے ساتھ لگا ہوا ہے. دادا رات کو آنکھ کھل جائے, رات کو 2 بجے 3 بجے آنکھ کھل جائے تو ہمت نہیں ہے, کہتے ہیں اگر میں تحجد میں پڑھوں گا پیشاب کروں گا وضو کروں گا زکات پڑھوں گا نیند اڑ جائے گی. میرے شیخ فرماتے ہیں چلو اچھا تم تحجد نہیں پڑھتے یہ نہیں کرتے تو اتنا تو کر لو, پیالہ پھیرا کر اللہ سے یہ کہہ دو اے اللہ مجھے معاف فرما دیجیے, اے اللہ مجھے حجرت کے حلال عطا فرما دیجیے, اے اللہ مجھ کو اللہ والا بنا دیجیے. فرمایا بس دعا مانگ کے سو جاؤ, کم سے کم کچھ مانگ تو لو کہ وہ قبولیت کا وقت ہے, کچھ تو اپنی فقیری کی ادا دکھا لو بس. فرماتے ہیں میرے شیخ فرماتے ہیں کہ چلو میں یہ نہیں کہتا کہ تم 12 12 رکعتیں تہجد پڑھو مت اٹھو, لیکن اپنا پیالہ نکال کر اللہ تعالیٰ سے مانگ تو لو کہ اللہ میری جھولی کو بھر دیجیے, مجھے جو اپنی حاجتیں تو اللہ سے مانگ لو. کہ جب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار ہوتی ہے, کون ہے جو اپنی حاجت مانگے, مفرت طلب کرے, رزق کا سوال کرے. تو فرمان مانگ لو اور پھر ہاتھ پھیر کر پھر سو جاؤ. اب اس پر میرے شیخ نے عجیب بات فرمائی, فرمائے کہ یہ جو انگریز کفار اسلام کے قانون پر اعتراض کرتے ہیں کہ چور کی ہاتھ چور کی سزا جو قطع ید ہے ہاتھ کا کاٹنا ہے, فرماتے ہیں یہ ظلم ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں اب دیکھیے حضرت کا عجیب, دیکھیے یہ حضرت کا علم خاص ہے. فرمائے کہ دیکھو اگر بادشاہ کوئی سواری یا کوئی شاہی اعزاز دے اور وہ اس شاہی اعزاز کو بادشاہ کی توہین میں استعمال کرے, جیسے گھوڑا ہے اب وہ بادشاہ نے گھوڑا دیا, جیسے اکبر بادشاہ نے ایک بھانڈ کو مراٹھی کو ایک ہاتھی دیا, اب وہ ہاتھی تو انعام خوش ہو کر اس کو دے دیا. اب وہ پریشان کی ہاتھی کو کہا میرے اپنے جان بھوک کے لالے لگے ہوئے, میں اس کو کہاں سے کھلاؤں گا. اب اس کے بعد کچھ دن بعد اکبر بادشاہ جو کہ سواری پر شاہی سواری پر سوار جا رہا تھا, تو اس بھانڈ نے مراسی نے کیا کیا کہ اس ہاتھی کے گلے میں ڈھول ڈال دیا, ڈھول ڈال کر اس کو چھوڑ دیا. اب بادشاہ گزرا تو اس نے اپنے ہاتھی کو شاہی ہاتھی کو پہچان لیا, اس کو یاد آ گیا یہ تو میں نے مراسی کو دیا تھا. اس نے بلایا, بلاؤ اس کمبخت کو. اب اس کو بلایا, ہاں بھائی یہ تو نے ہمارے ہاتھی کے ساتھ کیا کیا, دیکھے نا آپ نے. بادشاہ نے اس کو توہین سمجھا کیونکہ جو نعمت اس کو دی تھی تو ہماری نعمت کی قدر نہیں کرتا. اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ مجھے جو فن آتا تھا وہ میں نے اس کو سکھا دیا, اور میں نے اس کو کہا بھائی میں بھی روٹی جو ہے ناچ کر کماتا ہوں, تو بھی ڈھول بچا کر کما. تو بادشاہ ہنس پڑا. اس نے کہا کہ اس ہاتھی کا وظیفہ مقرر کرو شاہی خزانے سے, جس کے کھانے کا شاہی خزانے سے مقرر کرو. تو دیکھیے ایک بادشاہ نے جب ایک تحفہ دیا, اس تحفے کو بادشاہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرے تو بادشاہ اس کو توہین سمجھتا ہے. تو میرے شیخ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیالہ عطا فرمایا تھا کہ تم ہم سے مانگو, جب تم اس پیالے کو غیر اللہ میں استعمال کرتے ہو, توہین میں استعمال کرتے ہو, چوری کی, غیر کی طرف ہاتھ بڑھایا تم نے, ہم کو چھوڑ کر غیر کی طرف ہاتھ بڑھایا. تو میرے شیخ فرماتے ہیں یہ ہاتھ کا کاٹنا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ پیالہ واپس لے رہے ہیں. دیکھو عنوان دیکھے, یہ ہاتھ کاٹا نہیں جا رہا بلکہ تم نے ہمارے پیالے کی توہین کی, ناقدری کی, ہم تم سے پیالہ واپس لے رہے ہیں. دادا یہ ہاتھ کاٹا نہیں ہے بلکہ پیالہ واپس لیا جا رہا ہے. تو کیا ہے فقیر دائمی فقیر, پیالہ دائمی. واہ میرے مولا واہ, کیسا پیالہ عطا فرما دیا. لہذا ہم سے سوال کرو. اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. قربان جائیے, یعنی ہمیں فقیر تو بنا کر چھوڑ نہیں دیا بلکہ فقیر بنا کر وہ چاہتے ہیں کہ تم ہم سے مانگتے بھی رہو, ہم سے مانگو, یعنی مانگنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں. دادا جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب جب ہم مانگیں گے وہ دینا چاہتے ہیں, تبھی تو مانگنا سکھائے. اگر دینا نہیں ہوتا تو مانگنا کیوں سکھاتے. گڑ گڑا کے جو مانگتا ہے جان ساقی دیتا ہے اسے میں غلفام. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج تک میں نے جتنی دعائیں مانگی سب کی سب قبول ہوئی, اور فرماتے ہیں جو قبول نہیں ہوئی وہ میں نے دل سے مانگی بھی تھی. اصل میں ہم دعا بھی تو مانگتے ہیں پنکھے کے میں ہوتے ہیں. یار یہاں تو پنکھے بڑا اچھے چل رہے ہو, ٹیوب لائٹ تو بڑی اچھی لگائی ہے, اور یہاں کیا لگا ہے. اور امام کو دیکھتے رہتے ہیں یار اتنی لمبی دعا مانگتا ہے. اور پھر اس کے بعد اب دیکھے جیسے امام نے بس یوں صلی اللہ کا اور بھاگ مسجد سے. یہ کیا ہے میرے دوستو, دعا کے بھی کچھ آداب ہیں. اب دعا کی سنتیں ہیں وہ سن لیجئے تاکہ ہمارے مضمون مکمل ہو جائے کہ ہماری فقیری, ہم رجسٹرڈ فقیر ہیں اور فقیر کا کام مانگنے سے بنے گا میرے دوستو. پیالہ بھی ہے اور مانگنے کا سلیقہ آ جائے, تاکہ دیکھیے کیسے کیسے مانگتے ہیں اور کیسے چہرہ بنا بنا کر مانگتے ہیں. جیسا ایک دفعہ میں رکشے میں ایئرپورٹ سے آ رہا تھا تو ایک عورت آئی بھیک مانگنے والی, اس نے کہا اے حاجی دے دے اللہ تجھے حج کرائے. تو میں نے کہا بھائی معاف کرو تمہارا کام ہے, بھائی معاف کرو حج کم بخت نہیں دیتا. ایسے کہہ گی. تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیالہ عطا فرمایا, اب مانگنے کا دعا مانگنے کا سلیقہ بھی ہونا چاہیے. اب دعا کی سنتیں کیا ہے, کیونکہ مختلف طریقہ ہے, کوئی کیسے دعا مانگ رہا ہے کوئی کیسے دعا مانگ رہا ہے. وہ دعا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو تاکہ سنت بھی زندہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں مل بھی جائے, کیونکہ آپ جو سکھا رہے ہیں یقین ہے اس میں اللہ تعالیٰ پھر ہمیں عطا فرمائیں گے. جو اللہ تعالیٰ دینا تو چاہتے ہیں, اصل میں ہم لیتے ڈھنگ سے نہیں ہے. وہ دینا چاہتے ہیں ہم لیتے نہیں ہے. اب کیا طریقہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو سینے کے سامنے لکھے. فتاوی عالمگیری میں یہ پانچ سنتیں لکھی ہوئی ہیں. نمبر ایک کہ دونوں ہاتھوں کو سینے کے سامنے رکھے, نہ اوپر رکھے نہ نیچے رکھے. زیادہ بعض لوگ وہ بخاری شریف کی حدیث اس حدیث شریف سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کندھے تک اٹھائے, تو اصل میں وہ حدیث شریف میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غلبہ حال ہو گیا تھا بدر کے موقع پر, کہ آپ کو دعا مانگتے مانگتے آپ کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے, یہاں تک کہ بغل مبارک کی رنگ نظر آنے لگا. لگا. اور آپ نے کیا رس کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اگر آج آپ نے مدد نہیں کی, آپ نے مدد نہ فرمائی تو آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اب بتائیے نبی ایسی بات تو پتا چلا آپ کا غلبہ تھا, اس لیے ہم کہتے ہیں اگر ٹھیک ہے تم کو ایسا ہو جب غلبہ ہو جائے تو تم بھی ہاتھ اٹھا لینا اوپر, لیکن آپ کی جو صحیح سنت ہے وہ سینے کے سامنے ہی ہے, اصل سنت ہے. اگر غلبہ ہو جائے تو ٹھیک ہے, جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اصل میں مجھے ہوش نہیں رہا تو عرش اعظم پڑتا اس لیے شلوار ٹکنوں سے نیچے ہو گئی. تو بھائی ٹھیک ہے عرش اعظم پر اگر تم جاؤ شلوار ٹکنے سے نیچے کیا, اگر اتر بھی جائے تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے, کیوں ہم کہیں گے عرش پہ کیا ہوا بھائی. لیکن اگر اس ننگے پن میں تمہاری کوئی مار کے چلا جائے تو ہمیں نہ بولنا, کیونکہ ہمیں تو پتا ہے تم عرش پر ہو, ہمیں معلوم ہے کہ تم عرش پر ہو, دوسرے کو تو نہیں پتا نا کہ تم عرش پہ چڑھا ہوا ہے. اگر وہ تجھ پر چڑھ گیا تو ہمیں نہ بولنا. تو لہٰذا میرے شیخ فرماتے ہیں ٹھیک ہے عرش پہ رہو, جب تم عرش پہ رہو تو بے شک تمہاری شلوار ٹکنوں سے نیچے ہو یا تم نہ پہنو تو ٹھیک ہے, لیکن جب زمین پر آ گئے فرش پر آ گئے تو اب قانون شریعت کا شلوار ٹکنوں سے اوپر کرو. تو میرے دوستو اب کیا ہے کہ ہاتھوں کو سینے کے سامنے رکھے نمبر ایک, نمبر دو دونوں ہاتھوں میں تھوڑا سا فاصلہ رکھے, تھوڑا سا فاصلہ رکھے. جیسے میرے شیخ فرماتے تربوز پکڑنا اتنا بھی فاصلہ نہیں ہو, بعض لوگ ایسے بھی مانگتے ایسے بالکل ہاتھوں کو کھول دیتے. اور تیسری چیز کیا سنت کہ ہتھیلی کا رخ آسمان کی طرف ہو, تین سنت ہو گئی. چوتھی سنت کیا ہے کہ امید رکھے اللہ تعالیٰ میری دعا سن رہے ہیں قبول فرما رہے ہیں. اور دعا کے لیے یاد رکھیے زور سے مانگنا یہ ضروری کہ جس زور سے مانگیں گے تو اللہ بھی سنیں گے, بلکہ اللہ تو فرما رہے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ کہ تم دعا مانگ رہے ہو آہوزاری سے درد دل سے چپکے 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 چپکے. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے چوتھی کیا اللہ امید رکھو اللہ دعا قبول فرما رہے ہیں. اور میں شیخ فرماتے تھوڑا فاصلہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ تربوز پکڑنا ہو تو کیسے پکڑیں گے, ایسے پکڑیں گے نا, اللہ بڑے ہیں بڑی چیز عطا فرما رہے ہیں. لہٰذا میرے شیخ نے ایک دفعہ دعا مانگی کہ اللہ آپ بڑے آپ کا نام بڑا, جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی بڑی بڑی مہربانی ہم پر فرما دیجیے. کیسی عجیب دعا ہے, آپ بڑے آپ کا نام بڑا جتنے بڑے آپ ہیں اتنی بڑی مہربانی ہم پر فرما دیجیے. چار ہو گئی اور پانچوں کام کیا کر رہے ہیں, اب دعا مانگی پانچوں کام کیا کیا, ایک یوں پھیرا یا یہ پیچھے ڈالا کہ جو ملا پیچھے پھینک گیا. اور آپ سب سرم سنت جو میرا دیکھیے سر آنکھوں پر رکھ لیا, اس کو کیا کہتے ہیں کہ جو نعمت ملی نا سر آنکھوں پر رکھ لیا, دادا اپنے چہرے کو پھیر لے ایسے ایسے چہرے پر پھیر لے, یہ سنت ہو گئی. اب یہ تو ہوئی یہ طریقہ, اب دعا مانگے کیسے جائے, دعا مانگنے کا بھی طریقہ ہے. یہ تو ہوا ہاتھوں کو کیسے رکھے, اب الفاظ اور کس طرح مانگے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اللہ کی تعریف کرے اردو میں کرے اللہ کی تعریف کرے. نمبر دو درود شریف پڑھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں اپنی دعاؤں کے آگے پیچھے درود شریف لگا لو, کیونکہ دعا وہ عبادت ہے جو کہ مقبول ہے, وہ دعا ہے جو کہ مقبول ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کا پیار لے رہے ہیں. اے ایمان والو تم بھی میرے نبی سے پیار کرو. دیکھو یہ عاشقانہ ترجمہ میرے شیخ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کو پیار کر رہے ہیں, نبی کا پیار لے رہے ہیں. اے میرے عاشقوں اے ایمان والو تم بھی نبی سے پیار کرو. اس لیے حضرت شاہ صاحب رحمان صاحب گنج مراد آبادی فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ فرماتے تھے پیار کرے اللہ, پیار کرے اللہ محمد صاحب کا اور ان کو سلامت رکھے. یہ شاہ صاحب رحمان صاحب کا ترجمہ کہ پیار کرے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, پیار کرے اللہ محمد صاحب کا اور ان کو سلامت رکھے. کیسا عاشقانہ ترجمہ ہے دیکھیے. تو یہ وہ دعا ہے میرے دوستوں قبول ہے. اگر ہم دعا نہیں مانگیں گے تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش نہیں فرمائیں گے؟ نہیں, بلکہ آپ پر تو بارش ہو رہی ہے. ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں تو یہ مطلب نہیں کہ ہماری پڑھنے کی وجہ سے بارش ہوتی ہے, نہیں, بلکہ جب ہم درود شریف پڑھیں گے تو وہ جو بارش حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہی ہے اس کا چھینٹا ہم کو بھی مل جائے گا. ہم کو بھی مل جائے گا. باپ تو اپنے بیٹے کو لڈو کھلا رہا ہے, اگر ہم کہیں گے کہ ماشاء اللہ آپ کا بیٹا کتنا پیارا ہے, کتنا آپ اس سے محبت فرماتے ہیں, کتنی کہتے ہیں کہ انکل اپنے بیٹے کو اور کھلائیے, کہتے ہیں اچھا بیٹا چل تو بھی کھا لے, تو میرے بیٹے سے اتنا پیار کر رہے لے لڈو تو بھی کھا. تو یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کو اور ان پیار فرمائیے اور رحمت فرمائیے, اچھا میرے نبی سے کرتا ہے لے یہ رحمت تجھ کو دیتے ہیں, لے تو اس رحمت کے مزے لوٹ. تو لہٰذا دعا کے آگے پیچھے درود شریف لگائے, اس کے بعد اپنے لیے سب سے پہلے دعا مانگے, پھر اس کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا مانگے, استاد کے لیے دعا مانگے, شیخ کے لیے دعا مانگے, رشتہ داروں کے لیے دعا مانگے, پھر تمام مومنین مسلمان کے لیے دعا مانگے. یہ ترتیب ہے, اور یہ ترتیب کی دلیل دیکھیے, ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المومنین. یہ ترتیب ہے نا کہ اللہ مجھے بخش دیجیے, اے ربا مجھے بخش دیجیے, میرے والدین کو بخش دیجیے اور تمام مومنین کو بخش دیجیے. تو پتا چلا اپنے لیے دعا مانگا یہ سنت طریقہ ہے پہلے. تو وہ دوسری جگہ کیا فرمایا, رب فلی ولی والدیا ولن من دخل بیتی, ہے نا. تو پتا چلا ترتیب کیا ہے, پہلے اپنے لیے دعا مانگے. اس لیے میرے شیخ سے کوئی دعا کرتا کہ حضرت دعا فرما دیجیے میں بیمار ہوں, حضرت دعا فرماتے ہیں اللہ مجھے بھی صحت عطا فرما, اس کو بھی صحت عطا فرما. کوئی دعا کرتا حضرت میں بہت پریشان ہوں, کہ اللہ میری پریشانی بھی دور فرما, اس کی پریشانی بھی دور فرما. اللہ ہوگا حضرت کو میں نے ساری زندگی دیکھا ایسے دعا مانگتے تھے, کیا اپنے کو بھی مانگتے فرمایا تھی یہ مت کرو کہ تجھے تو ہے. ارے بھائی تو بھی تو ضرورت مند ہے, اپنے لیے مانگو. حدیث شریف میں آتے ہیں جب مسلمان کسی مسلمان کو دعا دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں لگا مثلو, اللہ نے ایسا ہی مثل تجھے بھی عطا فرمائے. تو لہٰذا پتا چلا کہ کوئی چاہتے ہو کہ کوئی نعمت آپ کو مل جائے تو دعا کرو یہ نعمت اس کو مل جائے, جب اس کو لیے دعا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گی, خیر خائی کر دے کہ کیا انعام عظیم مل رہا ہے. لہٰذا دعا کا طریقہ کیا ہے, پہلے اپنے لیے مانگے, والدین کے لیے مانگے, اپنے استاد اور شیخ کے لیے بھی مانگے, کیونکہ یہ روحانی باپ ہوتا ہے, روح کی تربیت کرتا ہے, روحانی باپ ہوتا ہے. رشتہ دار بھائی ہیں بہن ہیں, رشتہ داروں کے لیے دعا مانگے, کیونکہ وہ عام مومنین سے ہٹ کر ہیں, خاص ہیں ہمارے لیے, وہ ان رشتہ داروں کے لیے مانگے, پھر اس کے بعد تمام مسلمانوں کے لیے اور مومنین کے لیے مانگے. یہ ہو گیا نا دعا کا طریقہ, پھر دوبارہ آخر میں درود شریف پڑھے, پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے. یہ دعا کا طریقہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے. اور میرے دوستو دعا کی قبولیت کے بھی ایک بات مضمون کو اور مکمل کر لیتا ہوں. دعا کی قبولیت کے طریقے ہیں, ایک ہے دعا کا قبول ہونا, ایک ہے دعا کا ظہور ہونا. دعا کے قبول اور ظہور میں فرق ہوتا ہے. لہٰذا دعا کے قبول اور ظہور کس طرح ہوتا ہے, نمبر ایک طریقہ کہ جو دعا مانگی اسی طرح سے ظہور ہو گیا, وہ گاڑی مانگی گاڑی مل گئی, ایک طریقہ. نمبر دو, دعا مانگی کہ اللہ فلاں چیز دے دے, اللہ میں نے وہ نہیں دی, وہ نہیں دی بلکہ اس کے بدلے میں اس سے اچھی چیز دے دی. سائیکل مانگی تھی نہیں دی سائیکل, موٹر کار دے دی, گاڑی دے دی. یہ بھی ایک ظہور کا طریقہ ہے. اور تیسرا طریقہ کیا ہے کہ دعا وہ قبول نہیں ہوئی, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کو مصیبت کو ٹال دیتے. اور چوتھی بھی ہے, مان لو یہ تینوں باتیں نہیں ہوئی تو میرے شیخ فرماتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ دعائیں جن جو دنیا میں جن کو قبول نہیں ہوئی تھی ان دعاؤں پر جب اجر عطا فرمائیں گے تو بندہ کہے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. اتنا ملے گا میرے دوستو. اس لیے یاد رکھے, دعا اس لیے نہیں مانگتے کہ ہماری حاجت ہے, بلکہ دعا مستقل عبادت ہے. دعا مستقل عبادت ہے میرے دوستو, اس لیے اس کو اہتمام سے مانگے. اور یہ نہیں کہ دعا مانگ رہے ادھر ادھر بھی دیکھ رہے. بلکہ دعا اوزاری سے ہو, تضرع ہے نا اوزاری, اپنے چہرے پر مسکینی بنا دے, مسکینی مسکین بن کر اللہ میاں سے مانگے کہ اللہ ہم آپ کے فقیر ہیں, آپ کا در چھوڑ کر کس سے مانگے, کس کے پاس جائے, سارے فقیر ہیں, ان فقیروں سے کیا مانگے, آپ سے کیوں نہ مانگے. جو فقیروں کو عطا کرنے والے ہیں, واللہ هو الغنی والحمید, غنی ہے اور مغنی بھی ہے, غنی بھی ہے مغنی بھی ہے, یعنی خود تو غنا غنی ہے لیکن غنی بنا بھی دیتا ہے, اور حمید یعنی تعریف کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد واصحابه وبارك وسلم. يا الله تعالى ہم سب کو معاف فرما دیجئے. يا الله ہم سب کو تقوی والی حیات عطا فرما. يا الله اپنی فرما برداری کی حیات عطا فرما. شریعت و سنت کے مطابق اور ہمارے بزرگوں کی طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. يا الله آپ بڑے, آپ کا نام بڑا, جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی بڑی بڑی مہربانی فرما. ہم سب کو دونوں جان کی رحمتیں, دونوں جان کی آفتیں, دونوں جان کی راحتیں اور دونوں جان کی نعمتیں ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. اور محض اپنے فضل سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ ولایت صدیقیت کا اعلیٰ مقام عطا فرما, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما, ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. اور یا اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے نشر کے لیے ہم سب کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, اور یا اللہ ہمارے رشتے داروں کو, سارے عالم کو, مسلمانوں کو اللہ والا بنا دیجیے. آپ کے سارے نصیب فرما دیجیے. ہم سب کو, ہمارے سارے عالم کے مسلمانوں کو رزق حلال عطا فرما دیجیے, اور صحت جسمانی عطا فرما, صحت روحانی عطا فرما, اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما کر یا اللہ میدان قیامت میں اور جنت میں ہمارے چاروں سلسلوں کے بزرگوں کا ساتھ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم تقبل هذه الدعوات بحق انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وصلي وسلم على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله.